أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ترغیب تھی، تشویق تھی قتال فی سبیل اللہ کے لیے. اب یہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے جو ان کی طرف سے پوز کیا گیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، وہ اشہر حرم میں سے وہ مہینہ جس میں قتال منع ہے، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں یا ان ایام میں قتال جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اشہر حرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں چونکہ حج اور عمرے کے لیے سفر کرتے تھے تو لہذا اس دورانیے میں جو ہے سختی سے حرمت تھی، اس بات تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی قتل و غارت نہ ہو. اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو تمہید بنا تھا غزوہ بدر کی، کہ عمر حضرمی نامی ایک شخص جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور اتفاق سے وہ رجب کا مہینہ تھا جو اشہر حرم میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے وہ سن لیا. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ جو ایک قتل ہو گیا اشہر حرم میں، اس کا تو بڑا واویلہ انہوں نے بلند کیا. اور یہ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنے والے لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت سے، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، اور اہل ایمان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دینے والے، یہ جرم اللہ کے نزدیک کہیں بڑا ہے. یہ جو سرکشی اور طغیانی ہے، ان کی جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، وہ ایک قتل کو جو ہے اس کو تو فوکس کر لیا انہوں نے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں مسجد حرام کو جو ہے اس سے روک رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں، والفتنہ تو اکبر من القتل، اور یہ جو فتنہ پردازی ہے، یہ جو شرک اور طاغوت ہے، یہ کہیں بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کفار تو نہیں ٹلیں گے اے مسلمانوں، تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں جتنی ان کے اندر استطاعت ہے زور لگا لے اور اپنے تمہارے اس دین سے بچلا دیں، اپنے آبائی دین میں تمہیں چاہتے ہیں کہ کھینچ کر لے جائیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص بھی تم میں سے ہے مسلمانوں اپنے اس دین سے جس کو اس نے اپنی آزاد مرضی سے اختیار کیا، اسلام قبول کیا، جو شخص بھی جان بوجھ کر اس سے لوٹا، اس نے ارتداد اختیار کیا جسے ہم مرتد کہتے ہیں، وہ ہوا کافر، اور وہ کافر ہو جائے، فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت قرار دے دیے جائیں گے، واولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور یہ ہیں اصل میں آگ والے، جہنم والے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک وہ جو ایک خطا ہو گئی تھی مسلمانوں سے کہ ان کے ہاتھوں ایک شخص جو ہے قتل ہو گیا مکہ کا رہنے والا، اور وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں ہوا تھا، اس کا واویلا اتنا ہے، اور ان کے جرائم یہ ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ظاہر ہے جو انہوں نے صحیح جہد کی ہے، جو محنت کی ہے، اور اس میں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، پھر جہاد بھی ہے، پھر مہاجرت بھی ہے، اپنی سرزمین کو خیر بات کہہ کر رخصت ہو گئے، اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، اور حضور کی معیت میں جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اگر ان سے کوئی کوتاہیاں اور ان کے اعمال میں کوئی کمی ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت والا. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. دیکھیے یہ بالکل ابتدائی حکم ہے کہ جو شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آیا، اس میں اگرچہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں کیٹیگوریکلی اس کو حرام قرار نہیں دی گیا، وہ بعد میں ہوا، سورہ مائدہ کی وہ آیت جو ہے اس میں بعد میں حکم آ جائے گا کہ جس کے اندر خاص طور پر کہہ دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور نجس ہیں. قل فیہما اسم کبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا جسے آپ کہیے سنت ہے کہ کسی حکم کی تنفیذ سے پہلے جو ابتدائی درجے ہوتے ہیں اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ شراب جو اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے یہاں پینے کی اصل شاید تو شراب تھی، باقی پانی جو ہے اول تو وہاں میسر کم آتا تھا اور پھر یہ کہ میسر آتا بھی تھا تو کچھ واشنگ کے لیے کہ دھونے، اصل پہنے کی پینے کی شاید تو شاید وہ شراب تھی، اور اسی طرح جوا ان کے یہاں عام تھا. اس دونوں میں ترتیب دیکھیے، اس کے اندر جو تدریج ہے. وہ اسم ہما اکبر من نفعہما، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے، وہ منافع للناس لیکن لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے. کوئی شراب پی کر جو ہے طبیعت کے اندر بڑا انشراب بھی ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کا دائیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے چونکہ یہ بڑی آپ کو جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے، اور دوسری طرف جوئے کے ذریعے آپ کو ایزی منی بھی حاصل ہو جاتی ہے. وہ اسم ہما اکبر من نفعہما، لیکن یہ جو منفعت والا پہلو ہے، یہ جو گناہ کا پہلو ہے یہ کہیں بڑھ کر ہے اس کی منفعت والے پہلو سے. اسم ہما اکبر من نفعہما، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضروریات زندگی سے زائد ہے وہ تم خرچ کر دو. یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فاضل سرمایہ ہے، جو آپ کی ضرورت کے جو آپ کے استعمال میں ہے اور آئندہ کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے، اس سے جو بڑھ کر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو دے دو جو کہیں زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کے حوالے کر دو. قل العفو، آپ فرما دیجئے کہ جتنا دے سکتے ہو دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ اسلام میں اسلام کا جو ایک مزاج ہے قانونی، کہ جو اللہ نے دیا اللہ کا حق کیا ہے، زکات ادا کر دو تمہارا مال پاک ہو جائے گا. اس سے اور آگے بڑھے تو زکات کے علاوہ بھی یہ سمجھو کہ تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا حق رکھ دیا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، راہ چلتے مسافروں کا، وہ آیات ہم نے پڑھ لی. تو گویا کہ اس تدریج کے ساتھ آگے بڑھو، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو بلند ترین درجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دو، اس کی دنیا سنور جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن جہاں تک روحانی تعلیمات میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانون کے درجے کی نہیں ہے. نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دولت مند شخص تھے، ایسا تو نہیں ہوا کہ حضور نے ان کی ضروریات کے زائد جو کچھ بھی ہے اس کو لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا. یہ ملکیت کا حق اسلام دیتا ہے، لیکن کوئی شخص روحانیت کا اگر بلند ترین مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کلائمیکس وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اپنی ضروریات پر جو ہے وہ قناعت کرتے ہوئے اس سے زائد جو بھی ہے وہ خرچ کر دو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دے دو، اللہ کے دین کے لیے لگا دو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو اس دنیا اور آخرت کے بارے میں. ویسألونک عن الیتامیٰ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قل اصلاح لہم خیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا، ان کی اصلاح اسی میں بہتری ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تمہیں ملانا ہی پڑ جائے ان کو، کوئی شخص یتیم ہے فرض کیجئے، کوئی شخص کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کی مال و دولت بھی تھی، اب وہ وراثت مل گئی بچوں کو، بچے ابھی نا سمجھ ہیں، لہذا ان کے مال کو اگر تم اپنے مال میں شامل کر کے تجارت میں انویسٹ کر سکتے ہو، کوئی ٹریڈنگ کر سکتے ہو، لیکن بدشرطے کہ بدنیتی موجود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس مال کے اوپر جو ہے کہیں تمہاری بری نظر ہو، بلکہ اس میں اضافہ چاہتے ہو، تاکہ یہ کہ اس میں اندر اگر کوئی اضافہ ہوا ہے، کہ اس میں پروفٹ ہوا ہے، تو اس کا حصہ ان یتیموں کی جس کے مال کو آپ نے شامل کیا ان کو بھی حاصل ہو جائے. قل اصلاح لہم خیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کے لیے جو مصلحت ہے اسی میں خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو اپنے خرچ میں شامل کر لو، ان کے مال کو کاروبار میں لگا دو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھتا ہے اس کو کہ جو فساد پیدا کر، جس کے اندر کوئی بدنیتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جس کے اندر اصلاح کا مادہ ہے، جو گویا کہ اس کا مال تو شامل کر رہا ہے اپنے مال کے اندر لیکن اچھی نیت کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اسی مشکل میں رہنے دیتا. اور اس میں اس حد تک بات بڑھ گئی تھی کہ جو کسی شخص کی کوئی فرض کیجئے وراثت جو ہے اس کے ایسے بچوں تک پہنچی جو ابھی نا سمجھ ہیں، تو وہ جو اس کا جو کفیل ہوتا تھا، فرض کیجئے اس کا چچا ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد اس کی تولیت میں آ گئی، تو انہوں نے اس درجے احتیاط کی کہ ان کا کھانا پکانا، ان کے حساب کتاب جو ہے ہر شے بالکل الگ کر دی. لیکن یہ کہ ہمارے دین میں پھر اجازت دی گئی کہ ان کے مال کو جو اب اگر پڑا ہوا تو سٹیٹک ہے اس کو اگر تم شامل کر لو گے لیکن نیت کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی بری نظر نہ ہو اس کے اوپر. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ گویا کہ ضابطہ ہے کہ مسلمان کو نکاح کرنا چاہیے تو مسلمان عورت سے کرنا چاہیے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اس لیے کہ اگر کوئی لونڈی ہے لیکن مومن ہے اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے, خیر من مشرکت, ان وہ کہیں بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم, خواہ وہ کتنی ہی تمہیں اچھی لگ رہی ہو, مشرکہ ہے اس کے پاس مال و دولت بھی ہے, شکل کی بھی خوبصورت ہے, حسب نسب والی بھی ہے لیکن مشرک ہے, اس کے مقابلے میں اگر کوئی باندی ہے کوئی لونڈی ہے لیکن مومن ہے تو اس کو قبول کرو, اس کو اپنے نکاح میں لے لو. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا, اور اپنی خواتین کو عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دیا کرو جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن, اس لیے کہ عبد غلام کے جو مومن ہے وہ کہیں بہتر ہے, خیر من مشرک ولو اعجبكم, وہ اس مشرک سے کہیں بہتر ہے, خواہ وہ مشرک کہ جس کے ساتھ اب تم اپنی کسی بیٹی کا یا کسی بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہو, خواہ کتنی ہی مال و دولت والا ہو, لیکن یہ غلام اگر مومن ہے تو کہیں بدرجہ اس سے بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار, اس لیے کہ یہ لوگ جو مشرک ہیں یہ تو اصل میں آگ کی طرف بلانے والے ہیں, جہنم کی طرف بلانے والے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم کوئی غور و فکر کر سکو, کوئی نصیحت حاصل کر سکو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور اے نبی یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں, جو خواتین کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے ان کا ماہواری کا, اس کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوئی. دیکھیے بار بار آ رہا ہے یَسْأَلُونَكَ یَسْأَلُونَكَ, گویا کہ ان کے اندر وہ پیاس پیدا ہو گئی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے, ہم کیا کریں ان معاملات کے اندر, ہمیں آسمانی ہدایت معلوم ہونی چاہیے. قُلْ هُوَ أَذًى, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے یہ معاملہ جو ہے حیض کا, وہ اس میں ایک تکلیف کے معاملہ ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, لہذا اس حالت میں حیض کی حالت میں اعتدال اختیار کرو, اپنی خواتین اپنی عورتوں سے دور رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان کی قربت نہ کرو ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پوری طرح پاک صاف نہ ہو جائیں. فاذا تطهرن, اور جب خوب پاک صاف ہو جائیں. فاتوهن من حيث امركم الله, تو اب ان سے تم استفادہ کر سکتے ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ اس کے آگے جو ہے نسل چلے, تو اسی حوالے سے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن بھی رکھی ہے, اور یہی بنیاد بنتی ہے پھر نکاح کی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور بہت پاک صاف رہنے والے. نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری بیویاں جو ہیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں, جس طرح کھیت جو ہے کس لیے ہوتا ہے, تاکہ آپ اس سے فصل حاصل کریں. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری جبلت کے اندر سیکس رکھی ہے تو اس کے لیے جو ہے جائز رستہ بھی متعین کر دیا, اور اسی کے طفیل تمہاری نسل آگے بڑھ رہی ہے, تمہیں اولاد حاصل ہو رہی ہے. فاتو حرثکم ان شئتم, تو جاؤ اپنے کھیت میں جیسے کہ تم جیسی تمہاری خواہش ہو, اس میں کوئی پابندیاں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے اس کو پورا کرو. وقدموا لانفسکم, اور پھر یہ کہ اپنے لیے کچھ آگے بھی کرو, گویا کہ اولاد جو تمہیں حاصل ہوگی اسی کے ذریعے تمہارا نام بھی اگلی نسل میں منتقل ہوگا. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی. وہ کہ یہ جو اس دنیا کے اندر تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے رب کے علم میں ہے اور تمہارا محاسبہ ہوگا. وبشر المؤمنین, اور اے نبی اہل ایمان کو تو بشارت دے دیجیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کو تختہ مشک نہ بنا لیا کرو اپنی قسموں کے لیے. لوگ عام طور پر جو ہے بہت ہلکے انداز میں اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم ہے, اور عرب مزاج کے اندر تو واللہ تاللہ ان کا تو ہر جملہ جو ہے شروع ہوتا ہے واللہ اللہ کی قسم. اب گویا کہ اللہ کے نام کا یہ استعمال جو ہے جس میں گویا کہ آپ کو ارادتاً نہیں کر رہے بلکہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اس سے منع کر دیا گیا. ولا تجعلوا الله عرضۃ لأيمانکم, اور ایک اور مفہوم بھی اس میں ہے, ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. کوئی شخص فرض کیجیے قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اب تک جو ہے تمہارے ساتھ بڑا بھلائی کیا, آئندہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا. اسی طرح فرض کیجیے کہ کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات سنی اور قسم کھا لے کہ آئندہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو اس موقع پر ان کے بھانجے تھے حضرت مستح, جو اسی میں شریک ہو گئے تھے. گویا کہ عبداللہ ابن ابی نے جو کہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر جو بڑی تہمت لگائی تھی, تو حضرت ابوبکر جو ان کو مہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. لیکن یہ کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ بھی کہا گیا, اور ایک اور آیت غالباً سورہ نور کے اندر ہے جس میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم کھائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت مصطح کا جو ہے جو وظیفہ اپنا مقرر تھا اس کو پھر جاری بھی کر دیا. تو کسی ایسی شے کے بارے میں قسم کھا لینا کہ میں فلاں اچھا کام نہیں کروں گا, اس پر میں نے اللہ کی قسم کھا لی, اس سے روکا گیا. وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ, کہ آئندہ میں لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کروں گا ہی نہیں, میں نے اس پر قسم کھا لی ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا ان قسموں کے معاملے میں کہ جو تم لغو طور پر کھا لیتے ہو, جس میں تمہارا ارادہ نہیں ہوتا, جس میں عربوں کے ہاں جو ہے وہ واللہ تاللہ کے الفاظ چلتے ہیں. ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, بلکہ وہ تو مواخذہ کرے گا ان قسموں پر کہ جو تم نے پورے ارادے سے عمدن کھائی. اللہ کو گواہ بنا کر حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہتا ہوں, اب یہ وہ قسم ہے کہ جو گویا کہ آپ نے شعوری طور پر کھائی ہے, اس پر محاسبہ ہوگا. واللہ غفور الحلیم, اور اللہ تعالی غفور ہے اور کمال تحمل والا ہے. للذین یؤلون من نسائهم, وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں, کوئی قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ میں اپنی بیوی سے شوہر اور بیوی والا تعلق رکھوں گا ہی نہیں. اب کسی شخص نے قسم کھا لی اور دوسری طرف قسم بھی جو ہے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کھائی ہے, اب دو ہی شکلیں ہیں, یا تو یہ کہ اس قسم کو پورا کرے اور اس بیوی کو الگ کر دے. اب جس کے ساتھ کوئی میاں بیوی والا تعلق قائم ہی نہیں کرنا اور اس پر شکل اس پر جو ہے وہ قسم کھا لی ہے تو اس سے روک دیا گیا. للذین یؤلون من نسائهم, وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے میں, تربصوا اربعۃ اشہر, اس میں انہیں اجازت ہے چار مہینے تک تو یہ قسم ویلڈ ہے, لیکن چار مہینے کے بعد یا تو یہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے, جو قرآن حکیم میں موجود ہے کہ وہ کفارہ جو ہے اس کو تین روزے رکھے گا, یا یہ کہ غالباً دس مسکینوں کا عشرۃ مساکین, دس مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا یا غلام آزاد کرے گا, یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ چار مہینے گزرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان بھی سپریشن کر دی جائے گی. جس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, وہ تعلق اس دونوں شو کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں دو ہی آپشن جو یہاں دے دی گئی. فائن فاؤ, پھر اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں اور اپنے اس قسم کا وہ جو ہے اس کا توڑ یا اس کا کفارہ وہ ادا کر دیں, فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. اور دوسری شکل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, چار مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد بھی ہے, پھر بھی وہ پوری طرح اس بات پر متفق ہو کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا اور اس قسم پر قائم رہتا ہے, تو پھر ان کے درمیان جو ہے سپریشن کر دی جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا, گویا کہ معاملہ بالکل سپریشن تک پہنچ جائے, تو اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ سننے والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اگر کسی نے دوسرے پر کوئی زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان زیادتی والی باتوں کو بھی سنا ہے اور اس کے عمل کو بھی دیکھا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں, ثلاثة قروء, تین حیض تک. اب یہ تمام آئلی باتیں جو ہیں, جو مسلمانوں کا جو آئلی زندگی ہوتی ہے, گھر گرستی والی زندگی, اس کے ذمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات آ رہے ہیں. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, اب یہ اصل میں یہ جو عدت ہے مطلقہ کی, کہ یہ تین حیض جو ہے اس کی عدت ہے, اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دے, یا تو ربس نہ بھی انفوسی ہننا, اب یہ جب تین حیض گزر جائیں گے تو اس کے بعد وہ طلاق واقع ہو جائے گی, اب گویا کہ یہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے کہ وہ اپنا نکاح کہیں اور کر سکتی ہے, وہ مرد بھی کر سکتا ہے, مرد تو جو ہے اس کو نکاح میں رکھتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, اور ان خواتین کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اگر ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جان پیدا کر دی ہے اور ان کے اندر جو ہے کوئی جنین پرورش پا رہا ہے, وہ حاملہ ہو چکی ہے, تو اس حمل کو چھپائیں. ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر, اگر وہ واقعتا ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. یہ گویا کہ اس بات کو چھپا جانا, کسی کے شوہر نے جو ہے عورت کو طلاق دے دی, وہ حاملہ ہو گئے, لیکن یہ اس کو چھپائے ہوئے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے, یہ شریعت کے اندر مستحسن نہیں ہے, اس سے روک دیا گیا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے شوہر جو ہے وہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ عدت کے اندر اندر ان سے رجوع کر لیں. کوئی شخص کسی کو طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی عدت کے اندر اندر رجوع کر دیتا ہے, تو اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. اس میں اس نے رجوع کر لیا, شوہر بیوی والا تعلق قائم ہو گیا, ایک طلاق واقع ہو گئی, اس طرح دو طلاقوں کی حد تک تو اجازت ہے. اب طلاق مرتان اگلی رکوع میں آ جائے گا, لیکن تیسری مرتبہ کی اگر طلاق ہو گئی تو پھر اب یہ طلاق مغلظ ہے، اس میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اب یہاں لازماً جو ہے یہ سیپریشن ہوگی. ہاں عام حالات میں اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور وہ اس گھر میں بھی نہ بس سکے، وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے، تو اب اسے حق حاصل ہے کہ اپنے اس پہلے شوہر کے ساتھ جس نے اس کو وہ تین طلاقیں دی تھی اس کے ساتھ پھر دوبارہ نکاح کر لے. اس کا ذکر آگے آ جائے گا. وبعولتهن احق بردهن، اور ان کے خاوند یا ان کے شوہر جو ہے وہ زیادہ حق ہیں انہیں اس کا کہ انہیں اپنی لاکاہ میں لوٹا دیں، رجوع کر لیں. ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا، اگر غلطی ہوئی ہے بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو بھی گیا ہے تو انہیں اس بات کی اجازت ہے، چاہیں تو رجوع کر لیں اور شوہر رجوع کر سکتا ہے. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان خواتین کے اوپر بھی وہی حقوق ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو ان کے شوہروں پر ہیں، گویا کہ شوہروں کے اوپر جو اپنی بیویوں کی ذمہ داریاں، اسی طرح کچھ بیوی کے بھی تو فرائض ہیں نا. یہ نہ ہو کہ شوہر جو اپنے حقوق جو ہے وہ جتلاتا رہے اور بیوی کے جو ہے حق ہے اس کا ذکر ہی نہ کرے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو حقوق ہے ان کی ادائیگی کرنا بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حسن معالمی کے ساتھ. وللرجال علیہن درجہ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر بیویوں کے اوپر ایک درجہ جو ہے فضیلت کا دیا ہے. یہ بہرحال خاصی کڑوی گولی ہے، اس لیے کہ بہرحال عورت بھی ایک جان ہے، انسان ہے، مرد بھی ایک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو ایک خاندان بسانا ہے تو اس میں الرجال قوامون علی النساء، ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، انہیں قوام بنایا ہے. یہاں اس میں پہلی سٹیج بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، علیہن درجہ، اپنی خواتین پر. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست کمال حکمت والا. الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، دو مرتبہ کی طلاق تو وہ ہے جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق اگر ایڈ ہوگی تو اب رجوع نہیں ہوگا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ان دو طلاقوں کے درمیان امساک کر سکتے ہو، گویا کہ روک سکتے اس نکاح کے بندھن کو اچھے طریقے کے ساتھ. او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، لیکن اگر فیصلہ کر لیں دونوں کے نہیں ہماری نہیں نپ سکتی، ذہنی ہم مانگی نہیں ہے، کوئی اور اختلافات ایسے ہیں، یہ گاڑی یہ جو ہے بیل جو ہے مڑے نہیں چڑھ سکتی، تو پھر انہوں رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ. تصریحم بے احسان. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئاً، اور تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا وہ ان سے واپس لو، اس لیے کہ تم اپنی بیوی سے استفادہ کر چکے، فرض کیجئے اولاد بھی ہو چکی، اب اگر کسی وجہ سے تم انہیں طلاق دے رہے ہو تو تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ مہر جو تم نے ان کو دیا تھا ان سے واپس لے لو. الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، یہ معاملہ جو ہے نباہ کا یا یہ کہ الگ دوسرے سے الگ ہونے کا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جبکہ دونوں فریقین کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں کر رہے، نہ کہیں نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اللہ یقیم حدود اللہ، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، پھر اگر تمہیں احتمال ہو کہ تم ان حدود کو ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ان کی ادائیگی میں، پھر تمہارے سے جو ہے عدم توازن ہوگا، پھر تمہارے سے ناانصافی ہوگی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس میں کوئی گناہ یا کوئی دوش نہیں ہے اس خاتون کے لیے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو الگ کر لے. یہ گویا کہ ہمارے دین میں جو خلع کا ایک معاملہ ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر سے کہیں جو ہے بالکل عاجز آ چکی ہے، بد مزاج ہے، فرض کیجئے مارتا ہے، تو وہ صورت اس سے خلع لے سکتی ہے، یا تو علادل کے ذریعے لے سکتی ہے، یا یہ کہ خاندان کے بزرگ جو ہیں ایک جو ہے وہ حکم عورت کی طرف سے اور ایک جو ہے مرد کی طرف سے، وہ مل کر جو ہے اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر وہ پوری طرح نہ ہو رہی ہے تو اس میں عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خلع لے سکتی ہے. فیم افتدت بھی، اور کہ وہ فدیہ دے اور پھر اپنے آپ کو آزاد کرا لے، اس قوض نکاح کے اندر سے باہر آ جائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. فلا تعتدوها، اب ان حدود سے تجاوز مت کرو. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، اور جو شخص بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یہی تو لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. فان طلقها، دیکھیے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں الطلاق مرتان، یہ دو مرتبہ کی طلاق تو رجعی ہے جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، اب اگر پھر اس نے طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ تیسری طلاق اگر وہ دے رہا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو، جسے ہمارے ہاں عام طور پر حلالہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اصطلاح جو ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے اس عمل کے کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ کوئی حلالہ کرنا اور پھر اس میں جو ہے پھر معلوم ہوا کہ اس میں جو محلل اور حلالہ کرنے والا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. ہاں عام حالات میں اگر یہ صورتحال ہو کہ اس خاتون کی جو ہے نکاح کہیں اور کسی مرد کے ساتھ ہو اور وہاں بھی اس کی نہ نپ سکے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے, تو اب یہ خاتون جو ہے اپنے اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر پوری پلاننگ کے ساتھ ہو, تین طلاقیں دے دی, کہیں سے فتویٰ بھی نہیں مل سکا کہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق تو ہو گئی لیکن اب اس عورت کا نکاح جو ہے خود ارینج کیا جا رہا ہے کہیں, اور وہاں تاکید ہو رہی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد تم طلاق دے دینا پھر میں اس سے تاکہ نکاح کر سکوں, تو یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء ہے, مذاق ہے. لہذا اللہ کے رسول نے یہ حلالہ کرنے والا جو ہے محلل اور محلل ان دونوں پر لعنت فرمائی. فَإِن طَلَّقَهَا, اور پھر اگر وہ شخص طلاق دے دے جس کے نکاح میں یہ عورت گئی جو پہلے سے تین مرتبہ جسے طلاق مل چکی ہے, فلا جناح علیہ تراجع ان ظن ان یقیم حدود اللہ, تو اس میں اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دونوں مراجعت کر لیں, یہ دونوں جو ہے پھر دوبارہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے پھر نکاح کر لیں, ان ظن ان یقیم حدود اللہ, بشرطے کہ انہیں اطمینان ہو اس بات پر کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. اگر پھر وہی ڈرامے اور وہی کھیل تماشے بعد میں بھی ہونے جو پہلے ہوتے رہے جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی, پھر تو ظاہر ہے دوبارہ اس خاتون سے نکاح کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اب اگر خوب سوچ سمجھ کر دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور دوبارہ بندھن بن جائے تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ان کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت تک, اپنی اس مدت کا جو ہے تکمیل ہو جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو انہیں روکے رکھو معروف طریقے سے. یہ طلاق رجعی کے اندر ممکن ہے. اگر ایک ہی نشست میں کسی شخص نے, کسی شوہر نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے, چاروں جو فقہا ہیں ہمارے, امام ابو حنیفہ, چاروں مسالک کے نزدیک, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, چاروں کے نزدیک ایک ہی نشست میں دی گئی تین طلاقیں تین شمار ہوں گی. اگرچہ اس میں کوئی ایکسیپشن ہے تو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں اور کچھ سلفی حضرات ہیں کہ جو اس میں گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک وقت میں تین دے دی یا دس فرضی طلاقیں دے دی تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی. لیکن ہمارے چاروں جو مسالک ہیں, چاروں جو ہمارے جو جسے آپ کہیے کہ جو ہمارے سلف سے چلا آ رہا ہے, چاروں کے نزدیک ایک ہی نشست میں دی گئی تین طلاقیں, وہ طلاق جو ہے افیکٹو ہوگی اور طلاقیں معلظ ہوگی. فبلغن اجلہن, اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے, فامسکوہن بمعروفن, تو ان کو اچھے طریقے سے یا روکے رکھو, او سرحوہن بمعروفن, یا انہیں اگر رخصت کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے کرو, ولا تمسکوہن ذرارا لتعتدوا, اور انہیں اس وجہ سے نہ روکے رکھو کہ اب ان پر کوئی ظلم کرو گے, کہ اب گویا کہ انہیں نکاح میں رکھا ہوا ہے ان پر زیادتی کرنے کے لیے, ان پر ظلم کرنے کے لیے, باتوں باتوں میں بہانوں بہانوں سے جو ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. یہ دین اور شریعت کے اتنے باریکی کے ساتھ یہ احکامات جو اللہ نے دیے ہیں, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا جہاں قصاص کا ذکر آیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص ہی میں اصل زندگی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حدود اللہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات دیے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اللہ نے اتارا ہے تم پر اے مسلمانوں, جو حضور پر نازل کیا قرآن میں, من الکتاب والحکمہ, یہ کتاب بھی اور حکمت بھی, یعظکم بھی, اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہیں وعظ کر رہا ہے, تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا, اور خوب اچھی طرح جان لو, اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اگرچہ نصاب میں ایک رکوع اور مزید تھا لیکن یہ کہ وقت میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہو گیا, تو یہ 29 رکوع ہی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.